الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. دیکھیں میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت شاید اس جگہ آخری جمعہ ہوگا اور اس کے بعد یہ مسجد شہید کر دی جائے گی، یہ مسجد کو گرا دیا جائے گا، دونوں طرح کی تعبیر صحیح ہے. پھر انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ نئی مسجد تعمیر ہو جائے گی. میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے، بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی تھی، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اتنے مضامین کا ورود ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑے وقت میں کتنی بات کہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا ریگن، اس کو ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ بھائی تمہیں 5 منٹ کی تقریر کرنی ہے، اس نے کہا کہ مجھے 1 مہینہ چاہیے تیاری کے لیے. اسے جب یہ کہا گیا کہ چلو 15 منٹ کی تقریر کرنی ہے، تو اس نے کہا کہ پھر 2 ہفتے کافی ہے. اور جب اسے یہ کہا گیا کہ آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، تو 5 منٹ کافی ہے تیاری کے لیے. اور جب یہ کہا گیا کہ 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، تو اس نے کہا اسی وقت کرا لو، تو وقت ہو مختصر اور بہت سی باتیں بتانا ہو. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن تاہم میں یہ کوشش کروں گا کہ جو اہم بات ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے. دیکھیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب لکھی، اور سبوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے. اور جو لوگ بخاری شریف کے اندر گھستے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے اچھا کوئی دریا نہیں جس میں آدمی تیر سکے. اتنے علوم اللہ تعالی نے حضرت امام بخاری کے ذہنوں میں رکھے تھے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں ان علوم کو رکھا ہے. زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن صرف بخاری کی جو تراجم ہے، تراجم کے معنی ہیڈنگز، اس پر بھی آج تک کوئی نہیں لکھ سکا. کسی نے ان تراجم کا حق ادا نہیں کیا جو امام بخاری ان تراجم سے مراد لیتے تھے. تو میں صرف بخاری شریف کا جو ایک ترجمہ ہے اور جو متعلق بالمسجد ہے، اسی کے متعلق میں 2-3 باتیں بتاؤں گا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے بڑی مرتب ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے کہ بدء الوحی سے شروع ہو کر کتاب التوحید پر ختم ہوتی ہے، تو شرح نے باقاعدہ اس کا ربط بھی لکھا ہے کہ پہلے بدء الوحی کیوں ہے، اس کے بعد کتاب الایمان کیوں ہے، اس کے بعد کتاب الطہارہ کیوں ہے، اور اس کے بعد کتاب الصلات کیوں ہے. یہ مستقل شرح نے لکھا ہے. اور ہمارے حضرت اقدس مولانا فخر الدین مراد آبادی ایک قدم آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے ہر باب کی مناسبت ماں قبل کے باب سے لکھی ہے. اور یہ کتاب شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہوگی. مجھے ایک مخطوطہ مل گیا جس کی میں نے فوٹو کاپی کرا کر منگوائی، اور میں اس سے فائدہ لیتا ہوں. خیر، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد کے متعلق بھی تراجم منعقد کیے ہیں، چاپٹرز منعقد کیے ہیں جو متعلق بالمسجد ہے، اور یہ بخاری شریف میں پڑھائے جاتے ہیں. صرف بخاری میں نہیں، اب ترمذی اٹھا کر دیکھیے، ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھیے، اس میں بھی یہ تراجم موجود ہے اور یہ چاپٹر موجود ہے کہ مساجد کی بنیاد، مسجدوں کو بنانا، پھر ان مساجد کو آباد رکھنا، پھر ان مساجد میں جا کر مساجد کیا ہم سے چاہتی ہے، یہ تمام ابواب بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی میں موجود ہیں. میں تو صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مناسبت سے کہ اس وقت یہ مسجد شہید ہوگی یا اس مسجد کو گرایا جائے گا اور اس کے بعد نئی مسجد بنائی جائے گی، اس کی نظیر ہمیں چاہیے. کوئی بھی اعمال اس وقت مقبول ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کے طریقے پر ہو، ورنہ وہ عمل مردود ہے. کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، حدیث ہے. ہر عمل کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس کی اصل قرون مشہود لہا میں تھی یا نہیں تھی. تو میں تو صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی اور اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیت اللہ تام بیت اللہ در حقیقت مسجد ہے, قدیم زمانے میں نماز کعبے کے اندر ہوا کرتی تھی, یہ خود ایک مسجد ہے بیت اللہ. اور یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک, سب سے پہلا گھر ایک قول کے مطابق جو روئے زمین پر بنایا گیا, اس سے قبل زمین پر کوئی مکان نہیں تھا, سب سے پہلے کعبۃ اللہ بنایا گیا. اور لکھا ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا, انسانوں سے بہت پہلے فرشتوں نے کعبہ کی تعمیر کی. حضرت آدم نے اپنے زمانے میں کی, نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا, بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکۃ اللہ الکرام و آدم, ایک شاعر نے اس کو شعر میں ضبط کیا ہے. تو سب سے پہلے حضرت ملائکہ نے بیت اللہ, اور بیت اللہ در حقیقت مسجد ہے, وہ تو بعد میں جب پبلک اور جو ہے لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو قریش نے بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا اور نماز باہر ہونے لگی, ورنہ حقیقت میں پہلے کعبے کے اندر نماز ہوا کرتی تھی, یہ خود کعبہ مسجد ہے. تو سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا, پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا, بنایا, طوفان نوح میں بیت اللہ شہید ہو گیا, حضرت ابراہیم نے وہی ذرف و ابراہیم القواعد من البیت و اسمع, کیا قرآن کی فصاحت ہے. اس آیت کریمہ کے لیے گھنٹہ چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی ہے, پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانی کعبہ کی فضیلت بیان کی. کسی بنا کی فضیلت بانی کی فضیلت سے سمجھ میں آتی ہے, بنانے والا کون ہے اس سے بنا کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. تو بیت اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی کو قرآن کریم نے سب سے پہلے بیان کیا, فَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, ان کو جانچا چند کلمات کے ذریعے سے. قرآن کہتا ہے وہ ابراہیم الذی وفا, حضرت پسند کامیاب ہو گئے. خیر یہ پوری تفصیل ہے کہ وہ کلمات کیا ہے اور کن چیزوں, اور آپ خود سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتنے دور آئے, پیدا ہوئے وہیں سے, پھر ابا کے ساتھ مقابلہ, لَهَجُرَنَّكَ وَهَجُرْنِي مَلِيَّا, میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا, ایک لمبا زمانہ حضرت ابراہیم پر گزرا ہے امتحانات کا, پھر نمروز کے سامنے, اور اس کے بعد آگ میں ڈالے جانا, اور آگ میں ڈالے جانے کے بعد ان کو حکم ہونا کہ اپنے اکلوتے بچے کو ذبح کرو, آسان نہیں ہے. یہ سارے کلمات ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان دیا. تو بہر صورت بانی کعبہ کی فضیلت اللہ نے بیان کی, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اسی لیے مسجد کے بانی میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کے مصلیوں میں اخلاص پیدا ہوگا. ہم سب مسجد کے بانی ہیں, یا کوئی ایک شخص مسجد کا بانی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ دستور نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد بنا دے, وہ تو کوئی کویت کا مالدار ہوگا جو ہے عرب کے پوری مسجد بنا دے, لیکن اسی میں زیادہ برکت ہے جہاں غریب کا پاؤں لگے گا. میں صرف کہتا ہوں اس غریب کے پاؤں میں جو برکت ہے وہ مالدار کے بلین پاؤں میں برکت نہیں ہے. لہذا ہم سب اس مسجد کے بانی ہیں, اور جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا اتنا مسجد کے مصلیوں میں اخلاص پیدا ہوگا, نماز پڑھنے والوں میں اخلاص پیدا ہوگا. تو قرآن کریم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کو بیان کیا تو سب سے پہلے بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کی, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, لمبی چوری اس پر تفصیلیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی فضیلت بیان کی, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور میرے دوستوں میں آپ کو کہتے ہوئے جاتا ہوں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر, کوئی دعا نہیں, کیا دعا کی آپ سوچئے, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, یہ ہمارے پروردگار یہ خدمت آپ ہم سے قبول کر لیجیے. بلا قبولیت کے کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے, اور یہ قبولیت میرے دوستوں اخلاص سے آتی ہے. اور امام بخاری نے اسی کو باب و بنیان المسجد میں اس کو بتایا ہے کہ جب مسجد کی تعمیر کی جائے اس میں تین چیزیں امام بخاری ترجمۃ الباب میں بتاتے ہیں, میں اس کی طرف آؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا, یا ہمارے پروردگار ہم سے اس کو قبول کر لیجئے. کتنی مشقتوں کے بعد یہ بیت اللہ کے جو پتھر تھے بڑے بڑے, یہ یہاں اینٹ کی طرح نہیں ہے, اس کی بڑی بڑی بنیادیں تھی, اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی طاقت دی ہوگی. اس لیے روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کو 40 جنتیوں میں جو طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت اللہ ایک نبی کو عطا فرماتے ہیں, 40 جنتوں کی طاقت. اور ایک جنتی کو حدیث میں آتا ہے اس دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت دی جاتی ہے, بابے جیما میں 4000 آدمیوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کو بھی کہا کرتا ہوں, ہمارے یہاں بزرگ کون ہے؟ ہمارے یہاں اس کو بزرگ سمجھتے ہیں جو کوئی نیچے چیز گر جائے اس کو بھی نہ اٹھا سکے, 10-12 خادم آگے پیچھے وہ بزرگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں تھی. آپ دیکھیے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے. اور عجیب بات تو یہ تھی کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ سلمان فارسی ہم میں ہو, ہمارے گروپ سے انہوں نے آئیڈیا بتائی تھی. حضور نے فرمایا سلمان منا اہل بیت, وہ ہمارے گروپ میں ہوگا. اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسی گروپ سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں جو ہے کسی کے بل پوتے پر دنیا نہیں چلتی, ہماری توفیق سے چلتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک جو گلہارا مارا, عمر شریف کیا ہے؟ 60 کے قریب ہے. ہمارے یہاں 5 سال کا بڈھا میری جگہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک گلہارا مارا, اندر سے آگ نکلی. حضور نے فرمایا کسرا کے خزانوں کو مانگ کرے گی. منافقوں نے بڑا شور مچایا, چنانچہ سارے علاقے صحابہ کے قدموں میں آ گئے. میں تو صرف تمہیں میرے دوستوں یہ بتانا چاہتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں, ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام تو السلام. قرآن نے اسلوب بھی عجیب بیان کیا, وہ ادھر کو ابراہیم القواعد من البیت, وہ اسماعیل کا نام بعد میں ذکر کیا. اس لیے اسد ابراہیم تھے, اسماعیل ان کے تابع تھے. اور اسی سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ, یہ ادب ہے, ادب یہ کہ یوں نہ کہا جائے کہ حضرت کے ساتھ میں مشورے میں شامل تھا, حضرت فلاں سے مشورہ کر رہے تھے میں بھی اس میں موجود تھا, یہ ادب ہے. اور اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ عشاء کے بعد مسلمانوں کے اہم امور میں مشورہ کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ, اور میں بھی ہوتا تھا. یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ مشورہ کرتے تھے, مشورہ ابو بکر کے ساتھ, حالانکہ دونوں سے مشورہ ہوتا تھا, لیکن دیکھو ادب. خیر, ربنا تقبل منا, میرے دوستو کسی عمل کا مقبول ہونا عند اللہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ اس کو قبول کر لے. اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زبردست ہمیں دعا سکھلائی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے ربنا وجعلنا مسلمین لمبی ہے, ایک اور بات آگے بتاتا ہوں. وتب علینا, وتب علینا, دیکھو عمل کعبہ بن رہا, کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی, نبی معصوم ہوتا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے, ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا, نماز سے فارغ ہوئے حالانکہ آپ نے نماز پڑھ لی, اللہ کا ایک حکم آپ نے پورا کر لیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وجب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس نازل, ہوئی بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ سورت اتری اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کوئی سجدہ اپنا فرماتے تھے لیکن یہ دعا ضرور کرتے تھے, سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. تو میرے بزرگوں, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کی جو تعمیر ہے بڑا نیک عمل ہے, اور اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے یا تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ لیجئے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا, وہ ذرف و ابراہیم القواعد بھی جلبی تھی بھائی اسماعیل. اور اس موقع پر حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا دعا کی, ابو دو سلاسم کے عمل پر آئیے. امام بخاری نے بنیاد المسجد کا ترجمہ منعقد کیا, اور مسجد کے بارے میں امام بخاری نے 3 باتوں پر تنبیہ کی ہے. تین باتوں پر امام بخاری نے تنبیہ دی، میں اس پر ابھی آؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، پکی زندگی ہے، بیت اللہ مسجد موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی، موجود ہے، نمازیں ہو رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں مسجد بنانے والے ابو بکر صدیق ہیں. بخاری شریف کی لمبی حدیث الہجرت آپ اٹھا کر دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق تنگ ہو گئے، چل پڑے، میں بہت مختصر بتا، چل پڑے، ابن زبنہ ان کو ملے، کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بس میں جاتا ہوں زمین میں سیر کروں، حالانکہ نیت یہ تھی کہیں جا کر بھی عبادت کروں. تو ابن دغنہ نے کہا مثل کا لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا مکے سے نکلے کیسے ہو سکتا ہے، آپ جیسا شخص بوتل سے چلے جائے کیسے ہو سکتا ہے، نہ آپ نکل سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی نکالا کوئی نکال سکتا ہے. پھر ابن دغنہ نے صدیق اکبر کے کچھ اوصاف بیان کیے، یہی وہ اوصاف ہے جو حدیثۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے تھے، اور یہ منافقت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے مابین، اور خلیفہ اول ہونے کے لیے مناسبت تامہ ضروری ہے. شرح نے لکھا ہے کہ وہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، وہ صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی. وہاں خدیجہ نے کہا تھا انک تقسیم المعدوب، آپ ناداروں کے لیے کماتے ہیں، بیواؤں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وغیرہ داری کا. وہی صفات ابن دبنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے. خیر وہ واپس لے آئے کہ آپ نہیں جا سکتے، ان کو لائے قریش کے اشراف میں گھومے، سب سے کہا کہ ابو بکر نہیں نکل سکتا. انہوں نے ایک شرط کی، ابو بکر مکے میں رہ سکتا ہے لیکن نماز اپنے گھر کے اندر پڑھے، یہ باہر نماز نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ جب یہ باہر نماز پڑھتا ہے تو اس کے قرآن کی آواز پر، حدیث کا لفظ ہے فیتقلب، ہمارے بچے اور عورتیں مر مٹتے ہیں اس پر، صدیق کی آواز پر، ان کے رونے پر ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں یہ مرتد ہو جائیں گی نعوذ باللہ. چنانچہ ابن دغنہ نے صدیق سے کہا آپ مکے میں رہ سکتے ہیں لیکن آپ نماز اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے. چنانچہ صدیق نے قبول کر لیا، کچھ دنوں تک گھر میں پڑھا. پھر حدیث میں ہے، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دمامینی نے لکھا ہے شارح بخاری مفادی میں، سب سے پہلی مسجد مسلمانوں میں سے صدیق اکبر نے بنائی ہے. چنانچہ بخاری کے الفاظ ہے فبتنا فی داری مسجد، صدیق گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے لیکن اس کے بعد ان کو دل میں لگا کہ نہیں یہ تو اللہ کی زمین ہے، چھپ کر کیوں بڑھا جائے، انہوں نے اپنے صحن کے اندر مسجد بنا لی. اسی کو سب سے پہلی اسلام میں مسجد کہا جاتا ہے جو صدیق اکبر نے بنائی. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، لمبی چوڑی حدیث ہے، تو سب سے پہلی مسجد اسلام میں بنانے والے صدیق اکبر ہے. اگر آپ اولیت صدیق لکھنا چاہیں، میں سمجھتا ہوں 500 صفحے سے کم کی کتاب نہیں ہوگی جس میں آپ کو اولیت صدیق، حضرت صدیق اکبر کن کن چیزوں میں اول نمبر میں انہوں نے وہ عمل جاری کیا. اب مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. لمبی چوڑی حدیث ہے، حدیث الہجرہ، امام بخاری نے اس کو کئی جگہ پر نقل کیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا پہنچتے ہیں، بقول 4 دن آپ کا قیام رہا، منڈے سے فرائیڈے تک، بقول 14 دن، بقول 21 دن، جو بھی ہو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے قبا میں، سب سے پہلے مسجد آپ نے بنائی. اور یہ کوئی ہماری طرح کی مسجد نہیں تھی کہ جس کو 6 مہینے لگے، 2-4 دن میں مسجد کھڑی ہو گئی، جھونپڑی تھی وہ. قرآن کریم نے اس مسجد کے لیے کیا کہا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اسی لیے اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کریمہ آیا مسجد نبوی کے متعلق ہے یا مسجد قبا کے متعلق ہے. امترا رجلان، 2 صحابی کا اختلاف ہوا، ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ آیت کریمہ اہل قبا کے متعلق ہے، دوسرے صحابی کہہ رہے تھے نہیں یہ آیت کریمہ مسجد نبوی کے متعلق ہے. دونوں میں اختلاف ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بتایا حضور نے فرمایا اس کا مصداق میری یہ مسجد ہے. اب علماء کی رائے تو یہ کہ حضور اس وقت مسجد قبا میں تھے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد اس کا مصداق ہے. لیکن راجح قول یہ کہ آپ مسجد نبوی میں تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آیت کریمہ صرف مسجد قبا کے لیے نہیں ہے بلکہ میری مسجد بطریق اولا اس میں شامل ہے. اس لیے قول بالموجب کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں کہ بطریق اولا مسجد نبوی اس میں شامل ہے. لمسجد اس رسالت تقویٰ, اسی بھی بتانا چاہتا ہوں مکی زندگی میں صدیق اکبر سب سے پہلے ہے جنہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی. امام بخاری نے ایک اور چیپٹر منعقد کیا ہے بابن المساجد فی البیوت, بابن المساجد فی البیوت, اپنے گھروں کے اندر بھی مسجد قائم کرو. اور اجمان ابن مالک کی حدیث لائے, اور میں آپ کو ساتھ میں یہ کہتا جاتا ہوں افضل یہ ہے کہ آپ اپنے مکان میں ایک جگہ مسجد کے لیے خاص کیجئے, چاہے کمرہ خاص کیجئے یا کمرے کی ایک جگہ خاص کیجئے. مجھے ابھی تک یاد ہے مراوی میں ہمارا چھوٹا سا مکان تھا, غریب لوگ تھے, تو ہمارے والد کا ایک بیڈ یوں ہوتا تھا اور وہاں سے ہماری والدہ کا بیڈ تھا, تو دونوں بیڈ کے ماں بہن اتنی جگہ تھی وہاں نماز پڑھنی ہوتی تھی, ہر ایک کو وہاں نماز پڑھنا ضروری. اس میں فائدہ کیا ہوگا, آپ نے بچے کو چھوڑ کیا اللہ نماز پڑھ لیجیے پڑھ لیجیے مجھے ہوئی ہو, لیکن اگر آپ نے جگہ متعین کی ہے تو وہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکے گا. تو اسی لیے امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں ہر شخص اپنے گھر میں مسجد قائم کرے, یہ ہمارے آخرے کی وہ مسجد سری ہے یا نہیں وہ مسئلہ الگ ہے, لیکن ایک جگہ متعین ہو جہاں آدمی نماز پڑھے. ادبان ابن مالک کی آنکھ کمزور ہو چکی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول میری آنکھ کمزور ہو چکی ہے بینائی چلی گئی, اگر آپ تشریف لائے اور ہمارے گھر ایک جگہ نماز پڑھ دیجئے تاکہ برکت ہو اور وہیں میں نماز پڑھتا رہوں گا, عورتیں وغیرہ میری اقتدا کر لے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کون سی جگہ ہے. امام بخاری نے بہت سے مسئلے اس سے ثابت کیے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو نماز کے لیے بلائے تو پہلے نماز پڑھ دو, اگر اس نے کھانے کے لیے بلایا تو پہلے کھانا کھا لو پھر دو رکعت پڑھ دو. میں بھی ایک جگہ گیا تھا مراوی, تو وہاں پر مسجد بن رہی ہے ابھی, انہوں نے کہا بھائی دعا کے لیے جانا ہے. میں نے کہا چلو بھائی, میں نے وہاں جا کر دو رکعت پڑھ دی. میں نے کہا اصل سنت تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اصل سنت دو رکعت پڑھنا ہے. تو میں نے حالانکہ وہاں بالکل مٹی اور گھارا وغیرہ تھا ایسے کہ مسجد بن رہی ہے, میں نے کہا کیا مشکل ہے, ہم نے دو رکعت پڑھ دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جسے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے. ہمارے یہاں رواج رکھ ہو گیا ہے, جو کسی کو بلایا دعا کرا دی, بھائی اصل تو دو رکعت سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر, بلکہ حضرت ام سلیم نے کھانے کی دعوت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, کھانا کھانے کے بعد کیا فرمایا انس, چلو ہم دو رکعت پڑھ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے, انس اور یتیم پیچھے, ام سلیم بالکل پیچھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھ دی. گھر والے کتنے خوش ہو گئے ہوں گے کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور دو رکعت پڑھ دی. خیر میرے دوستو, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر مکے میں مسجد بنا رہے, مسجد قبا پہنچے, حضور علیہ السلام نے مسجد بنائی, اس کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہوئے. لمبی حدیث ہے, مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے دو یتیم سہل و سہیل, ان کی ایک زمین تھی اور وہاں پہلے سے نماز ہوتی تھی, وہاں جو ہے جانوروں کو باندھا جاتا تھا اور جماعت سے نماز ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل و سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو یتیم بچے تھے ان کو بلایا, ہمیں یہ زمین آپ سے خریدنی ہے. انہوں نے کہا لا تطلبوا اجرہ ثمنہ الا اللہ, ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. حضور نے اس کو قبول نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے یہ جماعت والے اور اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو روح سے بھر دے, نور سے بھر دے. انہوں نے ہر اصول کو حدیث سے لیا ہے, مال و جان اللہ کے راستے میں لگانا. صدیق اکبر نے سواری تیار کی تھی کہ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور نے فرمایا میں نہیں لوں گا قیمت سے لوں گا تاکہ اپنا مال بھی خرچ ہو اور اپنی جان بھی خرچ ہو. خیر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے, ان دو بچوں کو بلایا اور ان سے بھاؤ کیا, یہ زمین کی قیمت ادا کرنے والے حضرت ابوبکر ہیں. تو مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر سب سے پہلے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی, اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو زمین خریدی گئی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پیسے ادا کیے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غجز یا شعر بہت کم ثابت ہے, لیکن مسجد بنانے کے موقع پر ہے حاذا الحمال لا حمال خیبر, حاذا ابر ربنا ہوا تھا, حاذا الحمال لا حمال خیبر, حاضر ابر ربنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خود اینٹ اٹھاتے تھے, دور سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے. بخاری کی حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہم ایک ایک پتھر اتارتے تھے اور عمار ابن یاسر دو پتھر اٹھاتے تھے. حضور نے اسے فرمایا بھائی عمار تقتل کلفیت الباغیہ. اسی موقع پر حضور نے ان کو کہا تھا تو میرے دوستوں مسجد کی خدمت صرف مالی نہ ہو جانی بھی ہو, صرف مال کے اعتبار سے نہ ہو. صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اٹھا اٹھا کر مسجد کی تعمیر کی ہے اور اس وقت کہتے جاتے حاذا الحمد اللہم لو خیبر حاذا عبر ربنا و تھر اور اسی طرح اللہم انا خیر لا خیر الا خیر الاخرہ وقفر الانصار والمہاجرہ. یہ رس پڑھتے جاتے تھے اور مسجد کی تعمیر ہوتی جاتی تھی. میرے دوست میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا, ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی نہایت آسانی سے تکمیل فرما دیں. اور ایک بات یہ بھی کہتے جاؤں گا کہ امام بخاری نے جو تین باتیں ترجمۃ الباب میں کہی ہے مختصر کہہ دیتا ہوں. پہلی بات امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں یہ کہی ہے کہ سب سے اہم تعمیر مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچ کر مدینے پہنچ کر آپ نے اپنے ازواج کے حجرات نہیں بنائے, سب سے پہلے مسجد بنائی. یہ پہلی چیز ہے. نمبر دو مسجد سادہ ہو. ہاں امام بخاری نے اس کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے کہ مسجد میں سادگی ہو. اسی لیے آج کل جو پریشانی ہوتی ہے معاف کیجیے گا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں کھاٹ والی مسجد بنانی ہے. ہاں یہ ضرور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمار کو یہ کہا تھا کہ تم جب مسجد بناؤ تو لوگوں کو گرمی اور سردی سے بچاؤ. یعنی اتنا مسجد میں ضرور کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ذرا راحت ملے لیکن اس میں تزیید نہ ہو, زیب و زینت نہ ہو, اس میں بھیجا خرچ نہ کیا جائے. اور ان تمام سے آگے جو امام بخاری نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہو, بنیاد تقوی پر ہو. لفظ غصی سال تقوی من اول یومین. اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی تکمیل فرما دے. اور جن لوگوں نے اس مسجد میں حصہ, میرے دوستوں بہت بڑی بات ہے. میں ایک اثر ابھی دیکھ رہا تھا کہ قیامت کے دن یہ مسجد جو ہے یہ مسجد کشتی کے شکل میں آئے گی, کشتی کی شکل میں, اور اس میں موتی اور یاقوت ہوں گے. اور جن لوگوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی یا جن لوگوں نے اس مسجد کی عمارت میں کسی طرح کا حصہ لیا ان کے لیے کشتی یہ نو شفاعت کرے گی, ان کے لیے یہ کشتی شفاعت کرے گی اور اپنی کشتی میں بٹھائے گی. اس لیے میرے دوستوں یہ مسجدوں کو آباد کرنا, چاہے آباد ظاہری ہو پھر آباد, یہ سب جو ہے بہت بڑی خدمت ہے. اور میرے پاس وقت نہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا وہ صحابیہ جو جھاڑو دیا کرتی تھی, بعض علماء نے وہ یوم الوشا ہمارے واقعے سے اس کو جوڑا ہے. وہ جھاڑو دیا کرتی تھی, رات کو ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دی جائے, ایسی ایک عورت انتقال کر گئی, خود دفن کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور کہیں جو ہے کچرا ہماری اصطلاح میں درد دیکھا کہ کیا بات ہے آج مسجد کو جھاڑو نہیں دیا گیا, تو صحابہ نے فرمایا وہ تو رات کو انتقال کر گئی. حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو کیوں نہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور قبر کے پاس جا کر نماز اس کی ادا کی. اور ان کا واقعہ عجیب کتابوں میں بابو نے لکھا ہے یوم الوشا کا, اور امام بخاری نے ایک شعر بھی نقل کیا ہے یوم الوشا کے متعلق, من تعجیب ربنا. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک عورت تھی جس کو کسی علاقے والوں نے آزاد کر دیا. جب آزاد اس کو کر دیا تو اس کے بعد ایک دن یہ ہوا کہ ایک دلہن تھی جس نے لال ہار پہن رکھا تھا وہ کسی جگہ گر گیا, تو اس باندی نے وہاں تھی تو لوگوں نے اس کو متہم قرار دیا کہ اس نے چوری کی ہے. تو باندی عائشہ کے پاس بہت کثرت سے آیا کرتی تھی, اس نے عائشہ کو یہ سنایا کہ وہ یوم الوشا بھی میرے پروردگار کی آجوبہ ویسے ہیں, اس لیے کہ اس نے مجھے دشمن سے نجات دے کر ایمان دی. اب ہوا کیا کہ لوگوں نے اس کو متہم قرار دیا کہ یہ ہار تو نے چوری کی ہے. اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی. اب اس کی تلاشی لی, اور روایت کے اندر ہی کہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی. اتنے میں ہوا کہ ایک چیل اوپر سے جا رہی تھی, اس نے اس کو پھینک دیا. وہ چیل گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اٹھا گئی تھی. اس نے یہ کہا دیکھو یہ وہ ہار ہے جس کے متعلق تم مجھے متہم قرار دیتے ہو. چنانچہ اس کے بعد وہ بدل ہو کر مدینے آ گئی اور حضور کے ہاتھوں پر ایمان لے آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جھونپڑا مسجد میں بنایا. تو امام بخاری نے نوم المرأة فی المسجد, بہت سی چیزیں مسجد میں ہو سکتی ہے جو ہمارے یہاں ہم لوگ سختی کرتے ہیں, شریعت میں ایسی سختی نہیں ہے. چنانچہ وہ مسجد میں رہا کرتی تھی, اور اسی کا جب انتقال ہوا جھاڑو دیا کرتی تھی, حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتی تھی اور وہ کہا کرتی تھی کہ یوم البشا من تعجیب ربنا، یہ تو ہمارے پروردگار کے عجوبوں میں سے ہے، اس دن نے مجھے دشمنوں سے نجات دے کر واقعہ ہوا اور اس کی برکت سے میں باغی بدل ہو کر اللہ نے مجھے ایمان دیا۔ صرف ایمان نہیں، جب اس کی وفات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی غیب سے تکمیل فرما دے، تمام عوانے دور فرما دے، آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اختلافات سے اللہ ہم سب کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔